الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما قرآن عظیم الشان جب شروع ہوتا ہے تو اس کی 30ویں ہی آیت 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں قرآن میں تو 30ویں آیت جو ہے وہ ابتدائی قرآن ہی کہلائے گی تو گویا کہ بالکل ابتدا میں ہی قرآن ایک واقعہ نقل فرماتا ہے یہ واقعہ کب کا واقعہ ہے یہ روز ازل کا واقعہ ہے بالکل ابتدا کا جب یہ دنیا آباد نہیں ہوئی تھی قائم تو ہو چکی تھی لیکن آبادی یہاں پر منتقل نہیں ہوئی تھی یہ واقعہ قرآن جو بیان فرماتا ہے تو یہ کن لوگوں کے پڑھنے کے لیے بیان کرتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں سال کے بعد آئے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ قرآن نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ بہت بعد کا بلکہ تقریباً آخر کا زمانہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو قیامت آخر میں ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی آخر میں ہی ہوا تو ابتدا سے لے کر کے اس آخری زمانے تک کتنے سارے واقعات پیش آئے ہوں گے دنیا میں کتنے سارے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے اہم غیر اہم واقعات پیش آئے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام بڑے بڑے جو ہمیں بڑے لگتے ہیں جن سے کہ ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے اللہ تعالیٰ بالکل ابتدا کا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں جس وقت کے بہت ہی کم لوگ تھے پکچر میں اللہ تعالیٰ تھے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے اور تیسری مخلوق جنوں کی یہ بھی موجود تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا بنایا تو اس والے واقعے سے ابتدا کرتے ہیں اور اس ایک واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ ایک اصول سیٹ کر دیتے ہیں ایک اصول فٹ کر دیتے ہیں وہ اصول اس واقعے کے بیان میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں شروع کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اس کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے تو ترجمہ تو اس کا ہوتا ہے جب وین لیکن مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت کہ تمہاری یادداشت کے لیے اور تمہاری کسی نصیحت کے لیے ہم اس بات کو بیان کر رہے ہیں تو اس کا ٹوٹل مفہوم بنتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو ملائکہ نے جواب دیا اتجعلو فیہا آپ بنانے والے ہیں اس کے اندر زمین میں میں یفسدو فیہا جو اس زمین کے اندر فساد برپا کرے گا ویسفک الدماء اور خون بہائے گا ایسے خلیفہ کو آپ بنانے والے ہیں یعنی حضرت انسان انہوں نے یہ حرکتیں کرنی ہیں وہاں جا کر کے کیونکہ جو ہمیں آرکیالوجی سے پتا لگتا ہے کہ زمین میں ڈائنوسورز جو تھے ان کو آپ انکار تو نہیں کر سکتے کہ وہ تھے ہی نہیں، ان کی ہڈیاں مل چکی ہیں اور پورے پورے ان کے مجسمے موجود ہیں، ہڈیوں کی شکل میں جو مجسمے بنائے ہیں، تو وہ تو رہتے تھے نا اس دنیا کے اندر. تو ان کی جو دنیا کے اندر پیدائش تھی وہ تو انسان سے پہلے کی پیدائش ہے، بہت پہلے کی. تو ڈائنوسورز جو ہیں وہ جس طریقے سے رہتے تھے وہ فساد برپا کرتے رہتے تھے. ان کے اندر ایک سپیسی ہوتی تھی ٹائرانوسورس کہتے تھے اس کو. یہ ٹائرانوسورس جو تھا نا یہ خونخوار قسم کا ایک ڈائنوسور ہوتا تھا، گوشت خور ہوتا تھا، اور یہ ہر وقت جو ہے وہ دوسرے ڈائنوسورس کو مارتا رہتا تھا، کھاتا رہتا تھا، خون بہاتا رہتا تھا. تو انہوں نے جو امیجنری اس کی تصویریں بنائی ہیں تو اس کے اندر اس کا منہ جو ہے وہ ہمیشہ خون سے بھرا ہوا دکھاتے ہیں، کیونکہ وہ خون بہاتا رہتا تھا ہر وقت. اور فرشتے جو ہے وہ ان چیزوں سے واقف تھے کہ بھئی زمین کے اندر جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ تو ایک دوسرے کو اس طریقے سے پھاڑ کھاتی ہے. سب سے بڑے جو تھے وہ یہی تھے، باقی تو چھوٹے چھوٹے ہوں گے، کیڑے مکوڑے اور دوسرے. یہ سب سے بڑے تھے، سب سے زیادہ پرومیننٹ تھے زمین کے اندر. تو فرشتوں کو جو پرومیننٹ چیز ہوتی ہے وہی دیکھنے میں یاد بھی رہتی ہے، اسی کا انسان ذکر کرتا ہے جو چیز پرومیننٹ ہوتی ہے. تو فرشتوں نے قیاس کیا اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کو انہی جانوروں کے اوپر کہ جس طرح یہ خون بہاتے پھرتے ہیں اور فساد کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کا جو خلیفہ ہوگا وہ بھی یہی حرکتیں کرے گا. جبکہ کہنے لگے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے حقیقت. نام کا مطلب کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، کہ جیسے آگ جیسی چیز ہے تو اس کی نیچر کیا ہے کہ اس سے گرمی نکلے گی، برف ہے تو اس سے جو ہے وہ ٹھنڈک نکلے گی، اور اس طرح کی جو کیفیات ہوتی ہیں چیزوں کے اندر ان کی ایک سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو پیش کیا ملائکہ کے اوپر. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اور ان چیزوں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا کہ بھئی ان کے مجھے نام بتاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو کہ ہاں ہم تو آپ کی تصدیق کرتے ہیں، تصدیق تقدیس کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، تو ذرا عبادت کے ساتھ علم بھی تو بتاؤ نا کہ کچھ آتا جاتے بھی ہے تم کو کہ نہیں، تمہیں خالی جو ہے وہ تسبیح تحمید کرنے کے اوپر، اپنی عبادتوں کے اوپر بڑا ناز ہے، جیسے ہمیں ناز ہو جاتا ہے اپنی عبادتوں کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے علماء سے ہمیں کمپیئر کرتے ہیں کہ علماء کے تم برابر نہیں ہو سکتے، تم عبادتیں کر کر کے علماء کے برابر نہیں ہو سکتے. ان کے پاس علم ہے، یہ علم کے ساتھ میرے دین کی خدمت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ عبادت بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کا اصل کام ہے علم سیکھنا اور سکھانا. تو یہ افضل ہے تم سے، تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے. تمہیں جو اپنی عبادتوں کے اوپر ایک ناز ہوا بیٹھا ہوا ہے، فخر ہوا بیٹھا ہوا ہے، تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے علم کے مقابلے میں. جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عالم کی، ایک عابد کے اوپر فضیلت ویسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے ادنا انسان کے اوپر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ادنا صحابی، اتنا بڑا گیپ ہوگا دونوں میں، اسی طرح ایک عالم میں اور عابد میں اتنا بڑا گیپ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے جو ایک اعتماد تھا، ہمیں بھی تو اعتماد ہو جاتا ہے نا اپنی باتوں کے اوپر کہ ہاں ہم جانتے ہیں یا ہم صحیح کر رہے ہیں، یا ہمارا اپنے مشائخ کے اوپر اعتماد ہے. یہ بھی کافی لوگ ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جی اپنے مشائخ کے اوپر اعتماد ہے. یہ جو لفظ ہے نا، یہ جو جملہ ہے کہ ہمیں اپنے مشائخ کے اوپر اعتماد ہے، اس جملے کے اندر ایک خود اعتمادی کی جھلک آتی ہے کہ آپ کو مشائخ کے اوپر اعتماد تو ہے یا نہیں ہے، یہ تو وقت بتائے گا. ہاں اس جملے سے یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ آپ کو اپنے اوپر بہت زیادہ اعتماد ہے. تو اس طرح کے جملے نہیں کہنے چاہیے، یہ بہت بڑا جملہ ہے کہنے کا کہ ہمیں تو اپنے مشائخ کے اوپر بڑا اعتماد ہے. اس کے اندر بھی ایک دعویٰ آتا ہے اور یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. اس دعوے کے اندر سے اللہ تعالیٰ کو ہوا نکالنی بڑی آسانی سے آتی ہے. تھوڑا سا ایک آزمائش میں مبتلا کریں گے اور ادھر سے اس پورے دعوے میں سے ہوا نکل جائے گی, جس طرح غبارے میں سے ہوا نکل جاتی ہے نا. تو دعوے نہیں کرنے چاہیے کبھی بھی اس طرح کے, صحیح ہے. تو انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم بڑا زبردست کام کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تو بتاؤ تو صحیح, تم بھی تو بتاؤ نا کہ تمہیں بھی کچھ آتا جاتا بھی ہے کہ نہیں ہے. تو پھر آگے سے ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم پھنس گئے, ہم پکڑ لیے گئے. تو کہنے لگے قالو سبحانک اللہ علم لنا, آپ پاک ہیں اور اپنی جب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا, سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں تو کچھ نہیں آتا, تو پھر سبحانک آپ پاک ہیں, ہم تو ناپاک ہیں, آپ کے اندر نقص نہیں ہے, ہمارے اندر تو بہت نقص ہے, ہمیں تو صرف تسبیح کرنی آتی ہے, علم تو ہمارے پاس ہے نہیں. تو فوراً سے اپولوجائز کرنے لگے, لا علم لنا, ہمارے پاس علم نہیں ہے جی, ما علمتنا سوائے اس علم کے جو کہ آپ ہمیں دیتے ہیں, جو ہمیں آپ کام اسائن کرتے ہیں, ہم تو بس اس کو جانتے ہیں, اس کے علاوہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم, بے شک آپ ہی علیم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں, آپ ہی سب کچھ جانتے ہیں, آپ ہی کو ساری حکمتوں کا پتہ ہے, آپ نے کیوں پیدا کیا ہے آپ ہی جانتے ہیں سب کچھ. تو حکمتوں کا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہے, اس کا اقرار کرنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا, قال یا آدم انبئہم باسمائہم, کہ اے آدم ان کو بتا دیجئے, مجھے نہیں بتائیے, مجھے تو پتہ ہے سب کچھ, ان کو بتا دیجئے, ان عبادت گزاروں کو, ان وظیفے پھیرنے والوں کو, ان تسبیح تحمید کرنے والوں کو بتلا دیجئے, باسمائہم ان چیزوں کے نام. فلما انبئہم باسمائہم, بس انہوں نے بتا دیا ان سب کو ان چیزوں کے نام. قال الم اقل لکم انی اعلم ما غیب السماوات والارض, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم سے نہیں کہتا تھا, didn't I tell you کہ میرے پاس تمام غیبوں کا علم ہے, جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو تمہیں نہیں معلوم ہیں, آسمانوں میں ہوں یا زمین میں ہوں, میں ان سب چیزوں کو جانتا ہوں. واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون, اور میں زیادہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو, جو کچھ بھی تم کرتے ہو ظاہری طور پر کرو باطنی طور پر کرو, میں سب کچھ جانتا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, پھر ہم نے کہا ملائکہ سے, اسجدوا لِآدَم, کہ آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس, پس ان سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستكبر, اس نے نافرمانی کری اور تکبر کیا. وکانا من الکافرین, اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. یعنی اب جتنے بھی کافر اس دنیا کے اندر آنے تھے, یہ اول کافر ہو گیا, پہلا کافر, پہلا انکار کرنے والا بن گیا, اور اب جتنے بھی آتے رہیں گے یہ اسی جماعت کا فرد بنتے چلے جائیں گے, جس جماعت کا پہلا فرد جو ہے وہ یہ ہے ابلیس. تو اس جماعت کا یہ حصہ بن گیا جو کہ اب بلڈ ہونے والی تھی, قیامت تک یہ جماعت بلڈ ہوتی رہے گی, کافروں والی جماعت. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, پھر ہم نے کہا آدم سے کہ تم رہو اور تمہاری بیوی بھی جنت کے اندر. وکلا منہا رغدا حیث شئتما, اور کھاؤ یہاں سے جو تم چاہو اور جہاں تم چاہو جانا. ولا تقرب هذه الشجرة, لیکن اس درخت کے پاس مت جانا. فتکون من الظالمین, پس تم ہو جاؤ گے نافرمانوں میں سے. اگر تم اس درخت کے پاس چلے گئے تو تم نافرمانوں میں سے اور ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما, پس پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اس بات سے, بھلا دیا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا. فأخرجهما, پس وہ دونوں اس جنت سے نکال دیے گئے. مما کان فیہ, جس کے اندر وہ تھے. وقلنا اہبطوا, اور ہم نے کہا ان سے کہ تم اترو اس جنت سے, تم نکلو باہر جاؤ, اترو. بعضکم لبعض عدو, اس حال میں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے, تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بغض ہوگا, اس حال میں اترو. ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین, اور تمہارے لیے زمین کے اندر ایک ٹھکانہ ہے اور ایک خاص وقت تک کے لیے تمہارے لیے وہاں پر میں نے سامان رکھا ہوا ہے, چیزیں رکھی ہوئی ہیں, متاع رکھی ہوئی ہے تمہارے لیے. یعنی تم وہاں پر جاؤ گے تو تمہیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ چیزیں میں نے زمین کے اندر تمہارے لیے مہیا کی ہوئی ہیں. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انه هو التواب الرحیم, پس آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تھے، پس انہوں نے ان کلمات کو استعمال کرتے ہوئے توبہ کر لی، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. قل نحبطوا منها جميعا، پھر ہم نے کہا اس سے کہ تم سب کے سب یہاں سے اترو. فاما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی، تو میرے پاس سے ہدایت جو ہے وہ تمہارے پاس آتی رہے گی، پس جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم، اس کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ بیرونی غم ہوگا، ڈر ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ اس کے لیے کوئی اندرونی حزن ہوگا، افسوس ہوگا، ملال ہوگا، فرسٹریشن ہوگی، انگزائٹیز ہوں گی، نہیں. جو میری طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی اتباع کرے گا اس کے اوپر نہ بیرونی خوف ہوگا اور نہ اس کے اندر اندرونی خوف ہوگا، حزن ہوگا، ملال، جو کچھ بھی ہے. یعنی یہ دو میجر نیگیٹو فیلنگز جو کہ انسان کو لگی ہوئی ہوتی ہیں، ایک بیرونی خوف، کیسے ہوگا، یہ چیزیں کیسے بنیں گی، کیسے کام چلے گا، کیسے ہماری جانیں محفوظ رہیں گی، کیسے ہمارے مال محفوظ رہیں گے، کیسے ہماری عزتیں محفوظ رہیں گی، کیسے ہم اس دنیا کے اندر فلاح پا سکیں گے، کیسے پنپ سکیں گے. یہ خوف جو انسانوں کا لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سب سے بڑے انٹرنل جو نیگیٹو فیلنگ ہوتی ہے، خوف والی فیلنگ، اس کی نفی کر دی کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا. ولا هم یحزنون، اور نہ تمہیں افسوس ملال ہوگا کہ میں نے یہ غلط سٹیپ کیوں لے لیا تھا، کاش کہ میں ایسا نہ کرتا، اگر میں تھوڑا سا اور محنت کر لیتا، یا اگر میں تھوڑا سا اور اپنی عقل استعمال کر لیتا، یا میں کوئی غلط بات نہ کہتا، صحیح بات کہہ دیتا، تو جو ہے یہ کانسیکوینسز مجھے فیس نہ کرنے پڑتے. یہ ایک مایوسی کسی کیفیت ہوتی ہے، حزن کی، ملال کسی کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی نفی کر دی. اور اللہ تعالیٰ کا اپنے قرآن کے اندر یہ اسلوب ہے کہ وہ میجر چیزوں کا یا تو اس بات کر دیتے ہیں کہ یہ بڑی بڑی چیزیں بتا دیتے ہیں کہ یہ ہوں گی، اور اس بڑی چیزوں کے تحت باقی ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. جنت کی چند بڑی نعمتوں کا ذکر کر دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت میں صرف یہی بڑی نعمتیں ہوں گی، بلکہ جتنی نعمتیں آپ امیجن کر سکتے ہیں یا آپ امیجن نہیں کر سکتے ہیں، ساری کی ساری جنت میں ہوں گی. اسی طریقے سے نیگیٹو سائڈ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نیگیٹو چیزوں کا ذکر کر دیتے ہیں، بڑی بڑی، میجر میجر، اور اس کے تحت پھر ساری نیگیٹو چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہاں پر بھی دو میجر نیگیٹو فیلنگز کا انکار کر دیا کہ جو میرے اتباع، میری ہدایت کی اتباع کرے گا، اس کے اندر یہ دو میجر نیگیٹو چیزیں نہیں ہوں گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر باقی نیگیٹو چیزیں موجود ہوں گی، باقی روحانی بیماریاں موجود ہوں گی، باقی مسئلے مسائل ان کے اندر موجود ہوں گے. نہیں، ان کے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوں گے ان کو. ان کی یہ زندگی بھی جو ہے وہ جنت کا ایک نمونہ بن کر کے رہے گی، جنت کا نمونہ. ایسے بھی اللہ کے بندے اس دنیا کے اندر موجود ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ نے جنت کا عادی مجھے دنیا میں بنا دیا ہے، آپ نے تو مجھے دنیا میں جنت کا عادی بنا دیا ہے، اب مرنے کے بعد یہ جنت مجھ سے واپس نہ لے لیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد آپ مجھے جہنم کا حقدار بنا دیں، جہنم کا فیصلہ میرے لیے فرما دیں، تو میں جنت کا عادی بن چکا ہوں. تو اس دنیا میں جنت مل جاتی ہے، اس دنیا کے اندر اطمینان مل جاتا ہے، سکون قلب مل جاتا ہے، اگر بندہ اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو ماننا شروع کر دے، اس کی اتباع کرنا شروع کر دے، یہ دنیا ہی جنت بن جاتی ہے. لیکن یہ ان کے لیے نہیں بنتی جو کہ اس کا انکار کرتے ہیں، جو کہ ہٹ دھرمی کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، من مانی کرتے ہیں، لڑائی دنگا فساد کرتے ہیں، رسولوں کا انکار کرتے ہیں، رسولوں کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا کبھی بھی جنت نہیں بن سکتی. ان کے لیے دنیا جو ہے وہ خوف کا ایک نمونہ بن کر کے رہتی ہے، حزن کا ایک نمونہ بن کر کے رہتی ہے. ان کو جہنم کا ٹیسٹ اس دنیا کے اندر دیا جا رہا ہوتا ہے، اس خوف کے راستے سے، اس حزن کے راستے سے، اور دیگر روحانی مسئلوں کے راستے سے. یہ ٹیسٹ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر دینا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جس طرح اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو جنت کا ٹیسٹ اس دنیا میں دینا شروع کر دیتے ہیں. ایپیٹائزرز ہوتے ہیں نا، آپ ریسٹورینٹ میں جا کر کے بیٹھتے ہیں تو پہلے جی وہ پاپڑ لا کر کے دیتے ہیں، چٹنی وٹنی کے ساتھ. مین ڈش تو بعد میں آتی ہے, کچھ سموسے لا دیتے ہیں, کبھی کچھ روز لا دیتے ہیں, کبھی کچھ کا جوس سوپ لا دیتے ہیں, یہ اپیٹائٹرز ہوتے ہیں. یہ اصل ڈش نہیں ہوتی, یہ مین میل نہیں ہوتا, یہ پہلے آپ کو ملتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ والوں کو جنت کے جو اپیٹائزرز ہیں نا, وہ اس دنیا کے اندر ملنے شروع ہو جاتے ہیں. ان کی نگاہ مخلوق سے ہٹ جاتی ہے, خالق کے اوپر جم جاتی ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ ہم اس دنیا کے اتار چڑھاؤ سے ہر وقت متاثر نہ ہوتے رہیں. ہر وقت ایک نئی خبر آئے گی, ہر وقت ایک نئی خبر, کبھی کہیں پہ کوئی فساد شروع ہو گیا, کبھی کہیں پہ کوئی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں شروع ہو گئیں, کبھی کہیں پہ کوئی کچھ ہو گیا, کبھی کچھ ہو گیا. ہر تھوڑے دن کے بعد ایک میجر جو ہے نا, وہ ایک اسٹارم دنیا کے اندر آ جاتا ہے, اور وہ اسٹارم سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر گھر کے اندر پہنچ جاتا ہے, ہر بندے کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے, اور ہر بندہ اس سے متاثر ہونا شروع کرتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بس دس از دی اینڈ, اب سب ختم ہونے والا ہے, سب کچھ برباد ہو گیا بس, اور جو ہے وہ قیامت شروع ہو گئی اور یہ معاملہ ہو گیا, ایسا ہو گیا. اللہ والوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ متاثر نہیں ہوتے, ان معاملات سے متاثر نہیں ہوتے. ان کو اللہ تعالیٰ نے جو اصول دے دیا, وہ بالکل پہلے واقعے سے وہ اصول سمجھا دیا کہ بھئی میں نے تمہیں ایک کام کرنے کے لیے کہا تھا, تم سے غلطی ہو گئی, تو اس غلطی کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں کچھ نعمتوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا, تمہیں نکلنا پڑے گا. لیکن ساتھ ساتھ میں تمہیں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا, میں تمہارے پاس اپنی ہدایات بھیجتا رہوں گا, اگر تم پھر بھی ان ہدایات کے اوپر عمل کر لو تو بے شک جو اصل چیز ہے اس سے تو تمہیں محروم کر دیا گیا ہے, لیکن تمہیں پھر بھی اپنی غلطی کی اصلاح کر کے تمہیں پھر بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور مل جائے گا. جیسے آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا, آدم علیہ السلام اصل جنت سے تو نکال دیے گئے, لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے محروم نہیں کیا. ہدایات ابھی بھی بھیجتے رہے, ابھی بھی بھیجتے رہے, ان کو ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیا, اور ساتھ یہ وعدہ فرما دیا کہ اگر تم میری ہدایت پہ عمل کرتے رہو گے نا, تو دنیا کے اندر رہتے ہی بھی تم خوف سے اور حزن سے محفوظ رہو گے. تو اسی وجہ سے اللہ والوں کو جو ہے نا, وہ قرآن کے اوپر چونکہ نظر رہتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے کیے ہوئے ہیں, ان وعدوں پہ نظر رہتی ہے نا, اب وہ واقعات سے متاثر نہیں ہوتے رہتے. یا آجد اکثر یہ سنایا کرتا ہے کہ ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا کہ حضرت کے اوپر جیسے بھی واقعات آئے ہوں, برے واقعات تو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جی برے واقعات کے اوپر صبر کرنا چاہیے, تو یہ تو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ برے واقعات کے اوپر اگر کوئی صبر کر لے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن جو بات کی حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ برے واقعات پہ صبر کر لینے سے زیادہ بڑی بات اچھے واقعات کے اوپر آپے سے باہر نہ ہو جانا ہے. جب حالات اچھے آتے ہیں نا, تو اس وقت اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا, صبر کے ساتھ رہنا. صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کپڑے پھاڑنے شروع کر دینا اور چیخنا چلانا شروع کر دینا. صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو جما کے رہنا, جما کے رکھنا نیکی کے راستے کے اوپر, اطاعت کے راستے کے اوپر, نو میٹر واٹ, کیسے بھی حالات ہیں. یہ ہے اصل میں صبر کا مطلب, استقامت جس کو کہتے ہیں, صبر و استقامت, سیدھے راستے کے اوپر رہنا چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہوتی ہے نا, قبولیت کی بارش ہو رہی ہے, واہ واہ کی بارشیں ہو رہی ہیں, تعریفوں کی بارش ہو رہی ہے, اس وقت پھولے نہ سما جانا, حد سے باہر نہ نکل جانا, یہ زیادہ مشکل کام ہے, یہ زیادہ مشکل کام ہے. تو ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا کہ جب سن 2011 کے اندر انڈیا تشریف لے گئے, تو انڈیا جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عجیب معاملہ کیا, ریاض پہلے تشریف لے کر کے آئے, اور ہمارا جو ریاض میں جب سال میں ایک دفعہ آتے ہیں تو ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے ہمارے لیے, تو بیانات ہوتے ہیں, ویسے خدمتیں ہوتی ہیں, ماشاءاللہ سارے ساتھی جو ہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں, خدمت جماعت بنتی ہے پوری, بہت سارے کام کرتے ہیں, اور پھر وہ دن رات کا ساتھ ہوتا ہے. تو ریاض کا ٹرپ ہوا اور بہت زبردست وقت گزرا رہا ہے ریاضت کے ساتھ, ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر انڈیا کا ٹرپ ہوا. اب جب یہاں سے انڈیا تشریف لے گئے, شاید پاکستان کے تھرو گئے ہوں گے یا یو اے کے تھرو گئے ہوں گے, یاد نہیں ہے مجھے, تو وہاں پر جو گئے تو وہاں پر تو عجیب ہی معاملات تھے. اتنی مقبولیت, اتنی قبولیت, دونوں چیزیں نظر آتی تھیں. قبولیت کیا ہوتی ہے؟ علماء کرام کے ہاں جو اوبگت ہوتی ہے نا, بڑے بڑے اکابرین, مشائق اور علماء کرام, اس کو قبولیت کہتے ہیں. اور مقبولیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ عوام الناس کے اندر جو بہت واہ واہ ہوتی ہے نا, اس کو مقبولیت کہتے ہیں. تو قبولیت بھی اور مقبولیت بھی. ایک ایک اجتماع لاکھ لاکھ بندے کا، ایک لاکھ بندہ ایک اجتماع کے اندر، وہ بھی کسی عالم دین کے، یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ بڑے سیاسی لیڈرز کے جو اجتماع ہوتے ہیں نا، ان میں کبھی کوئی ایک لاکھ بندہ جمع ہو جاتا ہے تو اس کو بہت بڑا مانا جاتا ہے. حضرت کے ایک اجتماع میں ایک لاکھ بندہ، دو لاکھ بندے، تین لاکھ بندے، تین تین لاکھ کے اجتماع ہوئے. ٹرینیں چلائی گئیں پورے ملک کے اندر، 11 ٹرینیں بتایا لوگوں نے کہ 11 ٹرینیں چلائی گئیں صرف حضرت جی کے اجتماعات میں شرکت کرنے کے لیے، لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے 11 ٹرینیں چلائی گئیں. اور یہ ٹرینیں پرائیویٹ نہیں ہوتی، یہ گورنمنٹ سے کنٹرول ہوتی ہیں، یعنی گورنمنٹ بھی انوالو تھی اس کے اندر. اور اتنے سارے شہروں میں جانا ہوا، اتنے بڑے بڑے علماء کے ساتھ، ہر جگہ اتنی زیادہ مقبولیت، بہت زیادہ. جب یہ دورہ مکمل ہوا اور ہم مستقل اس دورے کو فالو کر رہے تھے، ماشاءاللہ انڈین ساتھی ہیں وہ مستقل بھیج رہے ہوتے تھے، اب یہاں پر بیان ہوا، اتنے لوگ ادھر آئے، یہاں پیسہ ہوا، یہاں پیسہ ہوا، تو روزانہ جو ہے خبریں آ رہی ہوتی تھی، تو ہم بالکل اپ آن ٹاپ آف اٹ تھے. تو جب یہ اجتماع ختم ہوا، انڈیا کا دورہ ختم ہوا، تو واپسی پر حضرت عمرے پہ تشریف لے کر کے آئے. اور عمرے کے اوپر وہ ایک عجیب عمرہ تھا، چار یا پانچ لوگ تھے ٹوٹل، یاجز اس کے بھائی صاحب ڈاکٹر عرفان، اور ایک مشتاق صاحب جو کہ کشمیر کے ہوتے ہیں، شیخ مصطفیٰ ہوں گے، اور شاید ایک اور ساتھی، چار یا پانچ ٹوٹل لوگ تھے حضرت کے ساتھ. اس پورے عمرے کے اندر طواف میں تو کوئی بات نہیں کری، لیکن سعی کے اندر آپ بات چیت ذرا کر سکتے ہیں، ذرا زیادہ اس کے اندر ریلیکسیشن ہوتی ہے. تو سعی کے اندر کچھ بات چیت وغیرہ شروع ہوئی، تو حضرت نے کچھ بتانا بھی شروع کیا، بتاتے جا رہے تھے روتے بھی جا رہے تھے، بتاتے جا رہے تھے روتے بھی جا رہے تھے، اور ہم حیران ہو کر کے سن رہے تھے، عجیب عجیب واقعات بتا رہے ہیں. لیکن جو حضرت کا رویہ تھا نا، ہم فقیروں کے ساتھ، جن کی دنیا میں کسی نہ دین میں کوئی حیثیت نہ دنیا میں کوئی حیثیت، جو رویہ جانے سے پہلے تھا، اس رویے میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا. حضرت کے اپنے باڈی لینگویج میں، حضرت کے اپنے بات چیت کے انداز میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا، جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آئے تھے. حالانکہ انڈیا کوئی معمولی ملک نہیں ہے، اور وہاں پہ اتنا بڑا معاملہ ہو جانا، یہ تو ہمارے اکابرین کا ملک ہے، یہاں پر تو اولیاء کرام کی نسلیں چلی ہیں، سلسلے چلے ہیں، تو وہاں پر اتنی مقبولیت کا ہونا، یہ کوئی آذربائیجان کی بات نہیں ہو رہی تھی، کسی کسی قسم ملک کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہاں پہ کہ مسلمان نہیں ہوتے، یہاں پہ پہلی دفعہ کوئی گیا تھا، ایسی بات کوئی تھوڑی تھی. کوئی فرق نہیں پڑا، یعنی مقبولیت اور قبولیت کی انتہا پہ اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، لیکن آپے سے باہر نہیں ہوئے، جیسے تھے ویسے ہی رہے، اور جیسے اپنے پرانے لوگوں کے ساتھ معاملہ تھا ویسے ہی معاملہ پہلے کی طرح بعد میں بھی رہا. تو یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ یہ اثر قبول نہیں کرتے، یہ ہر چیز کو دیکھ کر کے جو ہے نا مشتعل بھی نہیں ہو جاتے، خراب چیزوں کو دیکھ کر کے مشتعل نہیں ہو جاتے، اچھی چیزوں کو دیکھ کر کے آپے سے باہر نہیں ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اصول بتا دیتے ہیں قرآن کے اندر، تو ان اصولوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پہ عمل کرنا ہے. دنیا میں چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو، اس سے متاثر ہو کر کے نا ہم نے جو ہے وہ بھاگنا دوڑنا نہیں شروع کر دینا اس طریقے سے کہ بس آگ لگ چکی ہے، اب تو ہمارے اوپر سے جو ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ختم ہو گئی ہے. اب اللہ تعالیٰ کے قرآن، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں، دے ڈونٹ اپلائی اینی مور بیکاز تھنگز ہیو گاٹن آؤٹ آف کنٹرول. نو، things have not gotten out of control, they can never go out of control, کبھی بھی نہیں جا سکتی. کیوں؟ because we did not have any control to begin with. یہ جو سارا ہے نا کہ آؤٹ آف کنٹرول چلی گئی ہیں، یہ اس کی بنیاد یہ غلط عقیدہ ہے کہ پہلے یہ ان کنٹرول تھیں، اور کس کے کنٹرول میں تھی؟ ہمارے کنٹرول میں تھی، اب یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہی ہیں، پہلے تھیں تو کب تھی بھائی آپ کے کنٹرول میں؟ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کنٹرول میں تھیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ہی خراب ہے. مولوی صاحب جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو دیندار اور عبادت گزار نا، ان کا تو عقیدہ ہی غلط ہے کہ ان کے کنٹرول میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں، تو جب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں تو کہتے ہیں یہ آؤٹ آف کنٹرول آ گئیں. اور جس کا عقیدہ پہلے یہ تھا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ اللہ کے کنٹرول میں تھیں، تو کیا اللہ کے کنٹرول سے کبھی کوئی چیز باہر نکل سکتی ہے؟ کبھی نکل سکتی ہے اللہ کے کنٹرول سے؟ تو اللہ کے کنٹرول سے باہر کیسے نکل سکتی ہے بھائی؟ تو مسلمانیت کا بنیادی تقاضی یہ ہے کہ چیزوں کو اللہ کے کنٹرول میں سمجھنا، اور جب حالات خراب ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی وہ اللہ کے کنٹرول میں ہی رہتی ہیں، اور کبھی بھی اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں نکل سکتے. تو جب چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں اور چیزیں نہ پہلے ہمارے کنٹرول میں تھیں نہ اب ہمارے کنٹرول میں ہیں, تو پھر بات تو وہی سیدھی رہے گی نا کہ بھائی اللہ کے بندے تمہیں جو کہا گیا کرنے کو وہ تم کرو, تو وہ تو تم کرو, جو دوسروں کے کرنے کا کام ہے وہ کرنے کی کیوں کوشش کرتے رہتے ہو؟ جس کا کام اللہ تعالیٰ نے جو لگایا ہے اس کو کرنے دو اور تم اپنا کام کرو. جب تم یہ کام کرو گے نا, اس طریقے سے جب زندگی گزارو گے, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو نہ تمہارے اوپر بھی کوئی خوف ہوگا نہ تمہارے اوپر بھی کوئی حزن ہوگا, تمہاری زندگی اس دنیا میں بھی سکون والی گزرے گی, فرسٹریشن نہیں ہوگی. ہم جو ہے نا بات ماننے کے موڈ میں کبھی ہوتے نہیں ہیں نا, تو اس کا پھر فوراً اثر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, فرسٹریشن وہ ہمارے اندر سے بھاپ نکلنی شروع ہو جاتی ہے. پھر گھر والے جو ہے نا ان کو وہ بھاپ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ پھر نکلتی ہے, پھر وہ بچوں پہ بھی نکل رہی ہوتی ہے, بوڑھوں پہ بھی نکل رہی ہوتی ہے, ساتھ والوں پہ بھی نکل رہی ہوتی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم بات ماننے کے موڈ میں نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بنائی تھی, اوپر والے کی بات نیچے والے نے ماننی ہے, ہم کہتے ہیں نہیں بھی ہم کیوں مانیں کسی یہ بات, ہم نے تو اپنی بات منوانی ہے, چاہے بے شک ہمیں نیچے والے ہوں پھر بھی ہم نے اوپر والے کو بھی اپنی بات منوانی ہے. تو جب اس قسم کی کوشش کرو گے تو پھر تو یعنی دیوار سے سر ٹکرائے گا بندہ تو اس کا سر پھوٹے گا نہیں تو اور کیا ہوگا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نظام سے جب کوئی ٹکرانے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کا طبیعت خراب ہو جاتی ہے. پھر طبیعت جب خراب ہوتی ہے تو پھر زبان بھی خراب ہو جاتی ہے, زبان خراب ہوتی ہے تو پھر باقی چیزیں بھی خراب ہو جاتی ہیں. تو آسانی کا معاملہ یہی ہے کہ ہم بندہ بن کر کے زندگی گزار دیں. تھوڑے دن کی زندگی ہے, آج نہیں تو کل چلے جائیں گے, کل نہیں تو پرسوں چلے جائیں گے, زیادہ سے کتنے دن رہ لیں گے یہاں پر؟ کیا کوئی ہمارے کوئی ذمہ داری لگی ہوئی ہے کہ ہم نے دنیا کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے فلانے ملک کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے فلانی حکومت کو ٹھیک کرنا ہے؟ کس نے لگائی ہماری ذمہ داری؟ خام خواہ کی ہے نا, ذمہ داریوں کو اپنے جھولی میں ڈالنا کوئی عقل مندی نہیں ہے. خام خواہ کی ادھر ادھر کی جائے وہ بڑکیاں مارتے رہتے ہیں خالی, ہم لوگ الٹی سیدھی کیا فائدہ ہے اس سے, اپنا معاملہ ہم خراب کرتے ہیں. کبھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ کچھ بدتمیزی کر دیں گے, کبھی کسی کی شان میں گستاخی کر دیں گے, تو ہماری عاقبت خراب ہوگی بھائی, ان کا تو کچھ نہیں ہونے والا ہے, ہماری عاقبت خراب ہوگی. اعتماد کرنا سیکھنا چاہیے. آخری بات کر کے آج اس ختم کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو علم دیا ہے نا تو ان کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے. اعتماد کیے بغیر دنیا کی کوئی گاڑی آگے نہیں چل سکتی. اگر ہم نے اعتماد کرنا نہیں سیکھا ابھی تک تو یہ جو ہماری دینداری ہے نا, یہ دینداری کوئی خاص کام کی نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ یہ چند دن میں ختم ہو جائے گی, بہت آسان ہے اس کو ختم کر دینا, ٹھیک ہے؟ اعتماد کر لینا سیکھ لینا چاہیے ہمیں, اور اسی کے اندر عافیت ہے ہماری لیے. ہم اللہ تعالیٰ کو آسانی سے جواب دے سکتے ہیں قیامت کے دن کہ اللہ ہمیں جو ظاہر میں نظر آتا تھا ہم نے اس ظاہر کی بنیاد پر اعتماد کیا تھا, باقی جو ہونا تھا وہ تو ہمیں کچھ پتا بھی نہیں تھا, نہ ہمیں ان کے اندر کے حالات پتا تھے کہ بھئی اصل میں کیا ہے, نہ جو ہے وہ ہمیں فیوچر کے بارے میں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. تو ہم نے تو جو آپ کے دین نے ہمیں مکلف بنایا تھا جس چیز کا, ہم نے اس کی بنیاد پر ان کے اوپر اعتماد کر لیا تھا. بس اتنی سی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے نہ تو مستقبل کے بارے میں توقعات رکھی ہوئی ہیں کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے, اور نہ ہم سے یہ توقعات رکھی ہوئی ہیں کہ ہمیں لوگوں کے سینوں کے اندر جھانک کر کے بھی دیکھنا ضروری ہے اعتماد کرنے سے پہلے. نہیں, ظاہر کی بنیاد پر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے. تو علماء کرام مشائخ عظام کے اوپر اعتماد کر کے اگر آگے بڑھیں گے نا تو بڑی مصیبت سے بچ جائیں گے, اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر بہت بھیانک تصویر ہے, بہت بھیانک تصویر ہے. ابھی ہمارے جہاں رہتے ہیں وہاں کے پڑوس میں صرف بلڈنگز, ہم نے پچھلے دنوں بات کری کہ جی پورا ملک ملبہ بن گیا, کہ بلڈنگز کی کیا حیثیت ہے؟ اگر بلڈنگز ملبہ بن گئی تو کیا ہو گیا؟ نہیں, بلڈنگز کا مسئلہ نہیں ہے, ان کے بچوں کا حال دیکھیں جا کر کے, کیا بنا ان بچوں کا, ان کی عورتوں کا حال دیکھیں کیا بنا ان کی عورتوں کا. مرد یہ اپنی منمانی کرتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں, اور اس کی ظاہری سزا, آخرت میں تو ان کو سزا نہیں ملے گی لیکن ظاہری سزا ان مردوں کی ہٹ دھرمی کی بچے اٹھاتے ہیں, ان مردوں کی ہٹ دھرمی کی سزا عورتیں اٹھاتی ہیں جب ان کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں, جب ان کے بچے یتیم ہوتے ہیں, بچوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں. کیا حشر ہے, ذرا اٹھا کر کے تو دیکھیں نا, خالی پیسے جمع کرنا کہ ہیومینیٹیرین کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں, پیسے جمع کر رہے ہیں ان کے لیے, کچھ سیکھیں بھی جا کر کے کہ ان کے ساتھ یہ کیوں ہوا, کیا تھا آخر وہاں پر کہ ان کے بچوں کے ساتھ یہ والا معاملہ ہوا, ان کی عورتوں کے ساتھ یہ والا معاملہ ہوا. تو پھر اپنے آپ کو کوسنا چاہیے کہ ہم کیوں, ہم بھی کیا اسی راستے کے اوپر جا رہے ہیں, ہم بھی اپنی ہٹ دھرمی اور منمانی کے راستے پہ گزر نہ جائیں اس راستے کے اوپر. تو بہتر ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں, آپ ہمیں بتائیں, آپ ہمیں بتائیں. اور اگر آپ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں نا, پھر بھی آپ ہمیں بتائیں. ہم آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ ہمیں جو بتائیں گے ہم اس پہ عمل کریں گے. اپنے اعتماد کا ان کو یقین دلائیں, اپنے اعتماد کا بڑوں کو یقین دلائیں کہ آپ جب کہیں گے ہم آپ کی بات مانیں گے. بڑے پتہ ہے کیوں نہیں کہتے, یہ کہتا نا وہ تو کوئی گائیڈ لائن دیتے نہیں ہیں, وہ تو کوئی لائے عمل بتاتے نہیں ہیں. وہ اس لیے نہیں بتاتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے بات نہیں ماننی ہے, اس وجہ سے بڑے نہیں بتاتے, نہیں بولتے کچھ. یہ وجہ ہے, عوام ماننا نہیں چاہتے ہیں اس وجہ سے بڑے چپ رہتے ہیں. یہ بات کان کھول کر کے سن لیں, یہ مت بولیں کہ وہ تو بتاتے ہی نہیں ہیں تو ہم کیا کریں. آپ سننا نہیں چاہتے, آپ ماننا نہیں چاہتے, اس وجہ سے وہ چپ رہتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کے اوپر عذاب کو ڈبل نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ وہ بولنا شروع ہو جائیں گے نا کہ یہ کرو یہ کرو اور آپ نے نہیں ماننا ہے, تو آپ کے اوپر جو جتنا عذاب پہلے آنا تھا نا, اس سے دگنا بڑا عذاب آئے گا. تو وہ رحم کھا کر کے چپ ہو جاتے ہیں, رحم کھا کر کے چپ ہو جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ تو ان کو قصوروار مت ٹھہرائیں کہ وہ تو بتاتے نہیں کہ کیا کرنا ہے. اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں کہ آپ نے کبھی ان کو اس بات کا یقین نہیں دلایا کہ آپ ماننے والوں میں سے ہیں. آپ ان کی سنیں گے, ان کی بات پہ عمل بھی کریں گے. تو ڈرنا چاہیے اور ماننے والی صفت پیدا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, دنیا کی مصیبتوں سے بھی حفاظت فرمائے, آخرت کی مصیبتوں سے بھی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. سبحان ربی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا إلى حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہمارے نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. ہم چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ, نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما. اے اللہ, برے چاہنے والوں کی برائی سے حفاظت فرما, حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. اے اللہ, دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما, شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ, برے انجام سے حفاظت فرما. اے اللہ, ایمان حاصل ہونے کے بعد کفر سے حفاظت فرما. اے اللہ, عقیدے کی درستگی کے بعد کفر و الحاد سے حفاظت فرما. اے اللہ, بدعقیدگی سے حفاظت فرما. اے اللہ, بدگمانی سے حفاظت فرما. اے اللہ, ہر قسم کی تکلیفوں سے پریشانیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ, ظاہری تکلیفوں سے بھی حفاظت فرما. اے اللہ, باطنی تکلیفوں سے بھی حفاظت فرما. اے اللہ, ظاہری مرضوں سے بھی حفاظت فرما. اے اللہ, روحانی مرضوں سے بھی حفاظت فرما. اے اللہ, ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ, اپنے دشمنوں کے حوالے کیے جانے سے حفاظت فرما. اے اللہ, ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما. اے اللہ, آخرت کی ذلت سے اور دنیا کی ذلت دونوں سے حفاظت فرما. اے اللہ, طاعات کی لذت عطا فرما. اے اللہ, اپنی اطاعت کی عزت عطا فرما. اے اللہ, ہم تیرے ماننے والے بندے ہیں. اے اللہ, اگرچہ کہ تیرے نام کا کلمہ پڑھنے کے باوجود اے اللہ تیرے دشمنوں کی مان کے چل رہے ہیں. اے اللہ, دشمنوں کی ماننے سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ اپنے ماننے والے بندوں میں صحیح معنوں میں شامل فرما. اے اللہ ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق بنا. اے اللہ اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جیسے آپ نے ایمان والوں کے لیے عزتوں کے فیصلے کیے ہوئے ہیں, اے اللہ اسی طرح سے ہمارے لیے بھی عزتوں کے فیصلے فرما. اے اللہ ایمان والوں میں ہمیں بھی داخل عطا فرما. اے اللہ کبھی بھی اپنے دشمنوں کے حوالے نہ فرما. اے اللہ حالات کے حوالے نہ فرما. اے اللہ کافروں کے حوالے نہ فرما. اے اللہ برے عقیدے والوں کے حوالے نہ فرما. اے اللہ حالات کے حوالے نہ فرما. اے اللہ دنیا کی آزمائشوں کے حوالے نہ فرما. اے اللہ پریشانیوں کے حوالے نہ فرما. اے اللہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ یقیناً ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یقیناً ہم نے بہت ظلم ڈھائے ہیں. اے اللہ بہت ظلم ڈھائے ہیں. اے اللہ یقیناً ہم ظالمین میں سے ہیں. اے اللہ ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہیں. اے اللہ ہم نے اپنی جان پر بھی ظلم کیا. اے اللہ اپنی جان کے ساتھ رہنے والوں پر بھی ظلم کیا. اے اللہ مرد تھے تو بیویوں پر ظلم کیا. اے اللہ بیوی ہے تو مرد نے شوہروں پر ظلم کیا. اے اللہ اپنے بڑوں پر ظلم کیا, اپنے چھوٹوں پر ظلم کیا. اے اللہ دنیاوی طور پر ظلم کیا, اخروی طور پر ظلم کیا. اے اللہ سب کے حقوق ہم نے مار کے غصب کر لیے. اے اللہ جس کو جو مقام دینا چاہیے تھا وہ مقام نہیں دیا. اے اللہ آپ کے رسول کے اوپر ظلم کیا کہ اے اللہ آپ نے اپنے رسول کو معلم حقیقی بنا کر کے بھیجا تھا. اے اللہ ہم نے آپ کے رسول سے اس دنیا کے طریقوں کو سیکھنے کے بجائے اے اللہ رسول کے جو دشمن تھے ان سے دنیا کے طریقوں کو سیکھا. اے اللہ اپنے رسول کو, اے اللہ آپ کے رسول کو جو ہے وہ اپنے لیے اسوہ حسنہ بنانے کی بجائے اے اللہ دوسروں کے زندگی کے نظاموں کو اپنے لیے اسوہ بنا لیا. اے اللہ ان کے نظاموں کے اوپر عمل کیا. اے اللہ اپنی اولادوں کو بھی ان کے نظاموں کے اوپر چلایا. اے اللہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو کہ ہم نے آپ کے حبیب کے ساتھ کیا. اے اللہ اس ظلم سے بھی ہم توبہ کرتے ہیں. اے اللہ اس ظلم کے اوپر بھی ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ آپ نے اپنی قرآن ہمارے حوالے کیا. اے اللہ اپنی ہدایت نامہ ہمارے حوالے کیا. اے اللہ اس ہدایت نامے کے اوپر ہم نے ظلم کیا. اے اللہ اس کو جو کام دینا چاہیے تھا کہ اس ہدایت نامے سے ہدایت لے کر کے ہمیں زندگی گزارنی تھی, اس ہدایت نامے کو ہم نے پڑھنا بھی تھا, سمجھنا بھی تھا, اپنے آپ کو بھی سمجھانا تھا, اپنی اولادوں کو بھی سمجھانا تھا. اے اللہ اس کو اپنے گھرانوں کے اندر رائج کرنا تھا. اے اللہ اس سے ہر طرح کے ہم نے فائدے اٹھانے تھے. اے اللہ اس کے پیغام کو ہم نے دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا تھا, لیکن اے اللہ ہم نے اس قرآن کے ساتھ ظلم کیا. اے اللہ اس کو اپنی زندگی کا دوسری اہمیت دینا تو کیا ہم نے دسویں اہمیت بھی نہیں دی. اللہ کتنا بڑا ظلم ہے جو ہم نے آپ کے کلام کے ساتھ کیا, کتنا بڑا ظلم ہے جو ہم نے آپ کے حبیب کے ساتھ کیا. اے اللہ کتنا بڑا ظلم ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ کیا. اے اللہ آپ ہمارے معبود حقیقی ہیں. اے اللہ آپ کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر لازم تھا. اے اللہ آپ کی نعمتیں کھا کھا کے ہمارے دانت نہیں گھستے. اے اللہ لیکن آپ کا شکر کرنے میں ہماری زبان گھستی ہے. اے اللہ آپ کا شکر کرنے کے بجائے اے اللہ ہم نے دنیا والوں کی مداح کرنی شروع کری. اے اللہ آپ کے دشمنوں کی مداح کرتے کرتے ہماری زبان نہیں تھکتی. اے اللہ کتنا بڑا ظلم ہے جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا. اے اللہ پھر ہمارے جو ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں, اے اللہ ان کے ہم نے حقوق ان کو نہیں دیے. اے اللہ جتنا جس کا حق بنتا تھا اتنا اس کو نہیں دیا, بلکہ کسی کا حق دینے کے چکر میں دوسرے کا حق مارا, کسی کے چکر میں دوسرے کے اوپر ظلم کیا, اس کے ساتھ زیادتی کری. اے اللہ کیسے کیسے ظلم کے ہم مرتکب ہوئے ہیں. اے اللہ ہم اپنے مظالم سے, اے اللہ اپنے اس ظلم والی زندگی سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ معاف کر دیجئے. اے اللہ ان مظالم کے اوپر, اے اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ کر دیجئے. اے اللہ اپنے دشمنوں کے ہمارے دشمنوں کے حوالے نہ کر دیجئے. اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی قدرت نہیں. اے اللہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں. اے اللہ ہم بالکل ہی تہی دامن ہیں. اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اے اللہ تمام قدرت تمام طاقت آپ کے پاس ہے. اے اللہ بے شک ہم نے آپ کو ناراض کیا. اے اللہ ہر قسم کے برے کام کر کے آپ کو ناراض کیا, لیکن اے اللہ پھر بھی ہم آپ کے نبی کی امتی تو ہیں. اے اللہ آپ کے نام کا کلمہ تو پڑھتے ہیں. اے اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے قرآن کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں پڑھا کہ وہ قوم تھی اس کے اوپر عذاب کے اثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے تھے, لیکن ان اثرات کو دیکھ کر کے انہوں نے توبہ کر لی تھی. اے اللہ آپ نے ان کو معاف کر دیا تھا.
اے اللہ آپ نے ان کو معاف کر دیا تھا، اے اللہ یقیناً ہمارے اوپر بھی عذاب کے اثرات نمودار ہونے شروع ہو چکے ہیں، اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے تمام مظالم سے کو اے اللہ ترک کر دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے خلاف مدد فرما دیجئے، اے اللہ دشمنوں کے خلاف مدد تو اے اللہ کیا ہوگی، اے اللہ ہمارے اپنے شر کے خلاف مدد فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اپنے ضد کے خلاف مدد فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اپنے نفس کے خلاف مدد فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے خواہشات کے خلاف مدد فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے شر سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ اپنے شر سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار ڈالنے سے اپنے آپ کو بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں بچا دیجئے، اے اللہ عقل کی رتی عطا فرما دیجئے، اے اللہ صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنا بندہ بنا دیجئے، اے اللہ عاجزی انکساری پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ماننے والوں میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے دیندار بننے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ دینداری کا لیبل ہمارے اوپر لگ چکا، اے اللہ اسی وجہ سے ہم یہاں پر موجود ہیں، اے اللہ اب واقعی میں جو دین ہمیں کروانا چاہتا ہے اے اللہ اب واقعی میں وہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ فقط یہ دینداری کا لیبل تو کام نہیں آئے گا، اے اللہ اگر ہمارے اندر ہمارا نفس جو ہے وہ بہت مضبوط رہا، اے اللہ ہماری عقل ہمارے نفس سے مغلوب رہی، اے اللہ اور ہمارا قلب جو ہے وہ کچھ کام کے نہ رہا، اے اللہ تو یہ ظاہری دینداری ہمارے کہاں کام آئے گی، اے اللہ اس ظاہری دینداری کی وجہ سے تو ہم کسی اس دنیا کے بھی مظلوم کے بھی ظالم سے نہیں بچ سکتے، اے اللہ آپ کے فرشتوں کے اے اللہ سزا سے کیسے بچ سکیں گے، اے اللہ ہمیں باطنی دینداری بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے قلب میں اور ہماری زبان میں اور ہمارے کانوں میں اور آنکھوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے قلوب کو مضبوط بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے نفس کو کمزور بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ قلب سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں کا پیچھا چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ گناہ غلطی کوتاہی سے جو ہو جائیں اے اللہ ان کا اقرار کر لینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گناہوں پر اصرار سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ نیک بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے اکابرین علماء کرام کی مان کر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو چند دنیاوی کتابیں پڑھ کر کے دنیاوی علوم حاصل کر کے سب یہ سمجھ لیا کہ سارے دینی علوم بھی ہم بہتر سمجھتے ہیں، اے اللہ اس غلط فہمی کو ہمارے اندر سے دور فرما دیجئے، اے اللہ جن کو آپ نے اپنے دین کے علم کے لیے قبول کیا اے اللہ ان کو اس راستے کے اوپر مستقلاً محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ ان کو اپنا پیشوا بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان سے اس دنیا کی سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ شیطان اور اس کے چیلوں کے ہاتھوں اے اللہ گمراہ ہونے سے اور اپنی زندگیوں میں فساد پیدا کرنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ اس دنیا کو گزارنے کا طریقہ اے اللہ آپ نے اپنے دین کے راستے میں رکھا ہے، اے اللہ قرآن کے ذریعے سے رکھا ہے اور جن کو آپ نے قرآن کی سمجھ عطا فرمائی اے اللہ وہ ہمیں زندگی گزارنے کا احسن طریقہ بتا سکتے ہیں، اے اللہ ان کو چھوڑ کر کے جو اے اللہ اس قرآن سے بالکل ہی دور ہیں، اے اللہ قرآنی زندگی اور سنت والی زندگی سے بالکل ان کو کوئی واسطہ نہیں، اے اللہ ان سے ہدایات لینے کی غلطی کرنے سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما لیجئے، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، اے اللہ پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے کام کے لیے استعمال فرما لیجئے، اپنے دین کے لیے ہمیں ہماری نسلوں کو استعمال فرما لیجئے، ہماری اولادوں کو اے اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کو استعمال فرما لیجئے، اے اللہ ہم سب کو استعمال فرما لیجئے، اے اللہ آپ بس قبول فرما لیجئے، اے اللہ رد نہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں میں سے کسی ایک کو بھی رد نہ فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو جو بھی یہاں موجود ہیں جو دور بیٹھے سن رہے ہیں یا اے اللہ بعد میں ریکارڈنگ سنیں گے، اے اللہ سب کو اے اللہ ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے، اے اللہ سب کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ سب کے گھرانے کے ایک ایک فرد کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ یہ تیرے تھوڑے سے بندے ہیں، اے اللہ دین کی نسبت سے آ کر کے جمع ہو کے بیٹھے ہیں، اے اللہ تیرے کتنے اور بندے ہیں، اے اللہ دین کی نسبت سے بیٹھنا ان کو میسر ہی نہیں آتا، اے اللہ بے شک ان تھوڑوں سو کو بھی آپ قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ہی اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی رد نہ فرما دیجئے، اے اللہ یہ تو بہت ہی بڑے بہت ہی بدسبد اے اللہ بدقسمتی کی بات ہوگی کہ مسجد میں آ کر کے ذکر کی محفل میں آ کر کے دین کی مجلس میں آنے کے بعد بھی اگر آپ کی قبولیت نہ ملی اور اے اللہ آپ کی مغفرت نہ ملی، اے اللہ تو ہم تو ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں جو کبھی کسی مجلس کے اندر آئے ہی نہیں، اے اللہ تو ان کے اوپر تو اتنی ذمہ داری بھی نہیں بنتی ہے، اے اللہ آپ ہماری ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دینے میں ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ اس میں بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ آج جس گھر کے اندر یہ مجلس ہوئی، اے اللہ اس گھر کی بچی نے ماشاءاللہ قرآن کا حفظ مکمل کیا ہے، اے اللہ اس کے حفظ کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس کے ماں باپ کی اور اس کی اپنی محنتوں کو اے اللہ بہترین اجر کے بدلے قبول فرما لیجئے، اے اللہ جو انہوں نے اپنے بچے کو اسکول سے نکال کر کے اور دیگر بچوں کو بھی اسکول سے نکال کر کے قرآن کی خدمت کے اوپر لگایا، اے اللہ اس کے بدلے ان کو دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ عزتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے اولادوں کو اے اللہ دین کی قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ سب کو توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ حفظ کرنے والے بچوں کی حفظ میں آسانی پیدا فرما دیجئے، اے اللہ جو ماشاءاللہ حفظ کر چکے ہیں اے اللہ ان کے حفظ کو پکا بنا دیجئے، اے اللہ ساری زندگی کا ساتھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ قرآن کی ظاہری باطنی تمام نعمتوں کا مستحق اور اے اللہ حقدار بنا دیجئے، اے اللہ ان کے والدین کو دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے بچوں کی شفاعت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو اپنی اولادوں کو دین کے راستے کے اوپر لگانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دنیا کی بھی عزتیں عطا فرما، دنیا کی بھی نعمتیں عطا فرما اور اے اللہ آخرت کی عزتیں اور نعمتیں بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ جنہوں نے بھی خواتین نے حضرات نے اس کا انتظام کیا اے اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو اے اللہ جنہوں نے کان سے پکڑ کر کے ہمیں اس راستے کے اوپر لگایا، اے اللہ ہمارے نہ کے باوجود اس راستے کے اوپر ڈال دیا، اے اللہ ہماری طرف سے بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے جو عزیز و قارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کو بھی اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں اے اللہ جس کے ہاتھ بھی پریشان ہو، مسلمانوں کے ہاتھ پریشان ہو یا کافروں کے ہاتھ پریشان ہو، اے اللہ جس قسم کی بھی پریشانی کے شکار ہیں اے اللہ سب کی مدد فرما دیجئے، اے اللہ برے حالات سے سب کو محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ جس کے بھی عزیز و اقارب دوست رشتہ دار پر اس وقت پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں اے اللہ خصوصاً پڑوس ملک کے لوگ جو ہیں اے اللہ ان کی مدد اور اعانت فرما دیجئے، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے فساد سے ان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اندرونی فتنوں سے بھی حفاظت فرما، اے اللہ بیرونی فتنوں سے بھی حفاظت فرما، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، اے اللہ احسان والا معاملہ فرما، اے اللہ عفو درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ گناہوں سے پاکی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنا نیک بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی پشت پناہی سے کبھی بھی محروم نہ فرما، اے اللہ اپنی پشت پناہی سے کبھی بھی محروم نہ فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.